میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ محبوب خدائے طواب، نبوت کے آفتاب، جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت بھی ہے، پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ گرنے کو ہوں روک لو، غوطہ لگے ہاتھ دو، ایسوں پہ ایسی عطا، تم پہ کروڑوں درود۔ مختصر وضاحت اس شعر کی، اے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے جہاں اتنے احسانات فرمائے وہیں ایک کرم اور فرما دیجئے کہ ہمیں گناہوں کے سمندر میں ڈوبنے سے بچا لیجئے، اور ہم جیسوں پہ کرم فرمانا بھی آپ ہی کا کام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ پر کروڑوں بار درود ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک بادشاہ اور اس کے ساتھی شکار کی غرض سے جنگل فارسٹ کی جانب چلے جا رہے تھے۔ صبح کے سناٹے میں گھوڑوں کی ٹاپیں صاف سنائی دے رہی تھیں، جنہیں سنتے ہی اکثر راہگیر راستے سے ہٹ جاتے تھے، کیونکہ بادشاہ سلامت شکار پر جاتے ہوئے کسی کا راستے میں آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کی سواری بڑی شان و شوکت سے شہر سے گزر رہی تھی۔ جو ہی بادشاہ شہر کی فصیل یعنی چار دیواری کے قریب پہنچا تو اس کی نگاہ سامنے آتے ہوئے ایک آنکھ والے شخص پر پڑی، جو راستے سے ہٹنے کے بجائے بڑی بے نیازی سے چلا آ رہا تھا۔ اسے سامنے آتا ہوا دیکھ کر بادشاہ غصے سے چیخا، اف، یہ تو انتہائی بدشگونی ہے، کیا اس بدبخت کانے یعنی ایک آنکھ والے شخص کو علم نہیں تھا کہ جب بادشاہ کی سواری گزر رہی ہو تو راستہ چھوڑ دیا جاتا ہے؟ لیکن اس منحوس یک چشم یعنی ایک آنکھ والے نے تو ہمارا راستہ کاٹ کر انتہائی نحوست کا ثبوت دیا ہے۔ بادشاہ سپاہیوں کی جانب مڑا اور غصے سے چیخا، ہم حکم دیتے ہیں کہ اس ایک آنکھ والے شخص کو ان ستونوں سے باندھ دیا جائے، اور ہمارے لوٹنے تک یہ شخص یہیں بندہ رہے گا، ہم واپسی پر اس کی سزا تجویز کریں گے۔ سپاہیوں یعنی گارڈز نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور اس شخص کو ستونوں سے باندھ دیا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی جنگل کی جانب روانہ ہو گئے۔ بادشاہ کے خدشات کے برعکس اس روز بادشاہ کا شکار بڑا کامیاب رہا۔ بادشاہ نے اپنی پسند کے جانور اور پرندوں کا شکار کیا۔ بادشاہ بڑا خوش تھا کیونکہ آج اس کا ایک نشانہ بھی نہیں چوکا، بلکہ جس جانور پر نگاہ رکھی اسے حاصل کر لیا۔ وزیر نے جانوروں کو اور پرندوں کو گنتے ہوئے کہا، واہ، آج تو آپ کا شکار بہت خوب رہا، کیا نگاہ تھی اور کیا نشانہ۔ اسی طرح تمام ساتھی بھی بادشاہ کی تعریف میں مصروف تھے۔ جب شام ڈھلے بادشاہ شہر کے قریب پہنچا تو اس شخص کو رسیوں میں جکڑے ہوئے پایا۔ بادشاہ کی سواری کے ساتھ ساتھ جانوروں اور پرندوں سے بھرا چھکڑا بھی چلا آ رہا تھا، جسے دیکھ کر بادشاہ اور اس کے ساتھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ بھرا ہوا چھکڑا دیکھ کر وہ شخص زوردار آواز میں بادشاہ سے مخاطب ہوا، کہیے بادشاہ سلامت، ہم دونوں میں سے کون منحوس ہے، میں یا آپ؟ یہ سنتے ہی بادشاہ کے سپاہی اس شخص کے سر پر تلوار تان کر کھڑے ہو گئے، لیکن بادشاہ نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ وہ شخص بلا خوف پھر مخاطب ہوا، کہیے بادشاہ سلامت، ہم میں سے کون منحوس ہے، میں یا آپ؟ میں نے آپ کو دیکھا تو میں رسیوں میں بند کر چلچلاتی دھوپ میں دن بھر جلتا رہا، جبکہ مجھے دیکھنے پر آپ کو آج خوب شکار ہاتھ آیا۔ یہ سن کر بادشاہ نادم ہوا اور اس شخص کو فوراً آزاد کر دیا اور بہت سے انعام و اکرام سے نوازا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے، وہمی بادشاہ نے تو ایک آنکھ والے شخص کو منحوس جان کر اسے کڑی دھوپ میں پورا دن قید رکھنے کی سزا دی، لیکن پھر بھی اسے شکار میں پہلے سے کہیں زیادہ کامیابی حاصل ہوئی۔ اس حکایت سے ان کے وہم کی مکمل کاٹ ہو گئی جو کسی انسان، جانور یا کسی دن مہینے کو محض اپنے وہم کی بنیاد پر منحوس خیال کرتے ہیں، حالانکہ شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یاد رکھیے، جو شخص وہم کی آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے اسے ہر چیز منحوس محسوس ہونے لگتی ہے، حتیٰ کہ وہمی شخص کم عقل لوگوں کی باتوں میں آ کر غلط فیصلے کر کے نہ صرف خود آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے بلکہ دیگر لوگوں کے لیے بھی وبال جان بن کر رہ جاتا ہے۔ منحوس ہونے کا وہم شیطان کا وہ ہتھیار ہے جو مسلمانوں کو باہم دست و گریباں کراتا، لڑائی جھگڑے کروا کر چین و سکون کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ کسی شخص، جگہ، چیز یا وقت کو منحوس جاننے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، یہ محض وہمی خیالات ہوتے ہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ سے اسی نوعیت کا ایک سوال کیا گیا کہ ایک شخص کے متعلق مشہور ہے کہ اگر صبح اس کی منحوس صورت دیکھ لی جائے یا کہیں کام کو جاتے ہوئے یہ سامنے آ جائے تو ضرور کچھ نہ کچھ دقت اور پریشانی اٹھانی پڑے گی، اور چاہے کیسا یقینی طور پر کام ہو جانے کا اعتماد اور بھروسہ ہو، لیکن ان کا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور رکاوٹ اور پریشانی ہوگی۔ چنانچہ ان لوگوں کو ان کے خیال کے مناسب ہر بار یہ تجربہ ایکسپیرینس ہوتا رہتا ہے، اور وہ لوگ برابر اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اگر کہیں جاتے ہو سے سامنا ہو جائے تو دوبارہ اپنے مکان پر واپس آتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد یہ معلوم کر کے کہ وہ منحوس سامنے تو نہیں ہے پھر اپنے کام کے لیے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ اور طرز عمل کیسا ہے، کوئی قباحت شریعہ، شرعی خرابی تو نہیں؟ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے جواب ارشاد فرمایا، پاکیزہ شریعت میں اس کی کچھ حقیقت نہیں۔ لوگوں کا وہم سامنے آتا ہے، شریعت میں حکم ہے یعنی جب کوئی شکون بد گمان میں آئے تو اس پر عمل نہ کرو، وہ طریقہ محض ہندوانہ ہے، رب عز و جل پر بھروسہ کر کے اپنے کام کو چلا جائے، ہرگز نہ رکے نہ واپس آئے۔ واللہ تعالی اعلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دین اسلام اس طرح کے وہم و خیالات کی مذمت کرتا ہے کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو، لہذا ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بد شگونی سے بچنا چاہیے۔ آئیے اب شگون کی تعریف اور اس کی قسموں کے متعلق سنتے ہیں۔ شگون کا معنی ہے فال لینا، یعنی کسی چیز، شخص، عمل، آواز یا وقت کو اپنے حق میں اچھا یا برا سمجھنا۔ اس کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں، نمبر ایک برا شگون لینا نمبر دو، اچھا شگون لینا۔ علامہ محمد بن احمد انصاری قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر قرطبی میں نقل فرماتے ہیں، اچھا شگون یہ ہے کہ جس کام کا ارادہ کیا ہو اس کے بارے میں کوئی کلام سن کر دلیل پکڑنا، یہ اس وقت ہے جب کلام اچھا ہو، اگر برا ہو تو بد شگونی ہے۔ شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ انسان اچھا شگون لے کر خوش ہو اور اپنا کام خوشی خوشی پایا تکمیل تک پہنچائے، اور جب برا کلام سنے تو اس کی طرف توجہ نہ کرے اور نہ ہی اس کے سبب اپنے کام سے رکے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بد شگونی اور اچھے شگون میں ڈفرنس بھی جان لیجئے، چنانچہ ان دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ بد شگونی لینا شرعاً ممنوع اور اچھا شگون لینا مستحب ہے۔ اس کے علاوہ اچھا شگون لینا ہمارے مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جبکہ بد شگونی غیر مسلموں کا شیوا ہے۔ اچھا شگون لینے سے اللہ عز و جل کے رحم و کرم سے اچھائی اور بھلائی کی امید ہوتی ہے، جبکہ بد شگونی سے نا امیدی پیدا ہوتی ہے۔ نیک فال سے دل کو اطمینان اور خوشی حاصل ہوتی ہے، جو ہر کام کی جد و جہد اور تکمیل کے لیے ضروری ہے، جبکہ بد شگونی سے بلا وجہ رنج و تردد پیدا ہوتا ہے۔ نیک فالی انسان کو کامیابی، حرکت اور ترقی کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ بد شگونی سے مایوسی، سستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے، جو تنزلی کی طرف لے جاتی ہے۔ مرآت المناجح میں ہے، نیک فال لینا سنت ہے، اس میں اللہ تعالی سے امید ہے، اور بد فالی لینا ممنوع کہ اس میں رب عز و جل سے نا امیدی ہے۔ امید اچھی ہے، نا امیدی بری ہے، ہمیشہ رب سے امید رکھو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غیر مسلموں میں مختلف چیزوں سے برا شگون لینے کی رسم پرانی ہے، اور ان کے وہمی لوگ ہر چیز کا اثر قبول کر لیتے تھے۔ مثلا کوئی شخص کسی کام کو نکلتا اور راستے میں کوئی جانور سامنے سے گزر جاتا، یا کسی مخصوص پرندے کی آواز کان میں پڑ جاتی تو فوراً گھر واپس آتا۔ اسی طرح کسی کے آنے کو بعض دنوں کو اور مہینوں کو منحوس سمجھنا ان کے ہاں مشہور تھا۔ اسی طرح کے تصورات اور خیالات ہمارے معاشرے میں بھی بہت پھیلے ہوئے ہیں۔ اسلام اس طرح کی توہم پرستی کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، اور اسلام نے جہاں دیگر فضول رسموں کی جڑیں ختم کیں، وہیں اس بری رسم کا بھی خاتمہ کر دیا۔ آئیے بد شگونی کے متعلق دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں۔ چنانچہ نمبر ایک، ارشاد فرمایا، جب تم حسد کرو تو زیادتی نہ کرو، جب تمہیں بدگمانی پیدا ہو اس پر یقین نہ کرو، اور جب تمہیں بدشگونی پیدا ہو تو اسے کر گزرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ ارشاد فرمایا، میری امت میں تین چیزیں لازمن رہیں گی، بدفالی، حسد، بدگمانی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس شخص میں یہ تین خصلتیں، ٹریٹس ہوں، وہ ان کا تدارک یعنی علاج کس طرح کرے؟ فرمایا، جب تم حسد کرو تو اللہ عز و جل سے استغفار کرو، اور جب تم کوئی بدگمانی کرو تو اس پر جمے نہ رہو، اور جب تم بدفالی نکالو تو اس کام کو کر لو۔ الحمدللہ عز و جل اس معاملے میں ہمارے بزرگان دین کا طرز عمل لائق کے تقلید ہے، کیونکہ یہ حضرات کسی مخصوص شخص، جگہ، وقت یا چیز کو اپنے لیے منحوس خیال کر کے بدشگونی لینے، یا ستاروں کے زائچوں پر یقین رکھ کر وہمی لوگوں کی طرح ذہنی کشمکش میں مبتلا ہونے کے بجائے رب عز و جل کی ذات پر کامل یقین رکھتے تھے، اور جس کام کا ارادہ کر لیتے اسے کر گزرتے۔ آئیے اس ضمن میں دو سبق آموز حکایات ملاحظہ کیجئے۔ امیر المؤمنین مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خارجیوں سے جنگ کے لیے سفر کا ارادہ کیا تو ایک نجومی، فارچون ٹیلر، رکاوٹ بنا اور کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، آپ تشریف نہ لے جائیے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا اس وقت چاند اقرب آسمانوں کے برج میں سے ایک برج ہے اس میں ہے، اگر آپ اس وقت تشریف لے جائیں گے تو آپ کو شکست ہو جائے گی. یہ سن کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرات صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نجومیوں پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے، میں اللہ عز و جل پر بھروسہ کرتے ہوئے اور تمہاری بات کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ضرور سفر کروں گا. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر پر روانہ ہوئے. اللہ عز و جل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد سب سے زیادہ برکت اس سفر میں عطا فرمائی، حتیٰ کہ تمام دشمن مارے گئے اور امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتحہ کے ساتھ خوشی خوشی واپس تشریف لائے. بعد خلفائے ثلاثہ سب صحابہ سے بڑا آپ کو رتبہ ملا مولا علی مشکل کشا، قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا آپ نے، مرحبا صد مرحبا مولا علی مشکل کشا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کے غلام مزاحم کا بیان ہے، جب ہم مدینہ طیبہ سے نکلے تو میں نے دیکھا چاند دبران میں ہے. میں نے ان سے یہ کہنا تو مناسب نہ سمجھا بلکہ یہ کہا ذرا چاند کی طرف نظر فرمائیے، کتنا خوبصورت بیوٹیفل نظر آتا ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا تو چاند دبران میں تھا، چاند دبران میں تھا. فرمایا شاید تم مجھے یہ بتانا چاہتے ہو کہ چاند دبران میں ہے. مزاحم، ہم چاند سورت کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ عز و جل واحد و قہار کے حکم و مشیت کے ساتھ نکلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، یاد رکھیے کوئی وقت برکت والا اور عظمت و فضیلت والا تو ہو سکتا ہے جیسے ماہ رمضان ربیع الاول، مگر کوئی مہینہ یا دن منحوس نہیں ہو سکتا. جیسا کہ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اسلام میں کوئی دن یا کوئی ساعت منحوس نہیں، ہاں بعض دن بابرکت ہیں. الحمدللہ عز و جل صفر و مظفر بھی دیگر مہینوں کی طرح ایک بابرکت مہینہ ہے. جس طرح دیگر مہینوں میں رب عز و جل کے فضل و کرم کی بارشیں ہوتی ہیں اسی طرح اس میں بھی ہو سکتی ہیں، بلکہ اسے تو صفر المظفر یعنی کامیابی کا مہینہ کہا جاتا ہے. الحمدللہ عز و جل اسی معزز مہینے میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی خانہ آبادی ہوئی. سفر مظفر میں مسلمانوں کو فتح خیبر نصیب ہوئی. سیف اللہ، حضرت سیدنا خالد بن ولید، حضرت سیدنا عمر بن عاص، حضرت سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم نے سفر المظفر 8 ہجری میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا. مدائن جس میں کسرا کا محل تھا کی فتح 16 ہجری سفر المظفر کے مہینے میں ہوئی، مگر افسوس کہ جیسے ہی سفر مظفر کے پربہار اور بابرکت مہینے کی آمد ہوتی ہے تو نحوست کے وہمی تصورات کے شکار بعض نادانوں کی جانب سے اس پاکیزہ مہینے سے متعلق طرح طرح کی غلط فہمیوں پر مشتمل پیغامات پھیلائے جاتے ہیں اور اس مہینے کو، اس منتھ کو انتہائی منحوس تصور کیا جاتا ہے کہ اس مہینے میں آفتوں اور بلاؤں کا نزول ہوتا ہے، لہذا کابلی چنوں کی نیاز دلائی جاتی ہے یا پھر آٹے کی گولیاں بنا کر سمندر میں ڈلوائی جاتی ہیں. بالخصوص اس ماہ کے آخری بدھ کو تو بہت ہی زیادہ منحوس تصور کیا جاتا ہے. آئیے اس مہینے کے بارے میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں سے متعلق سنتے ہیں. چنانچہ حتی علامہ مولانا مفتی محمد امجد لیدی آزمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور سفر یعنی ٹریولنگ کرنے سے گریز کرتے ہیں. خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی 13 تاریخیں بہت زیادہ نحس مانی جاتی ہیں اور ان کو 13 تیزی کہتے ہیں. یہ سب جہالت کی باتیں ہیں. حدیث میں فرمایا کہ سفر کوئی چیز نہیں, یعنی لوگوں کا اسے منحوس سمجھنا غلط ہے. اسی طرح ذی‌قعدہ کے مہینے کو بھی بہت لوگ برا جانتے ہیں اور اس کو خالی مہینہ کہتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. اور ہر ماہ میں 3, 13, 23, 8, 18, 28 کو منحوس جانتے ہیں, یہ بھی لغو بات ہے. مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ ماہ سفر کا آخری چہار شنبہ بدھ کا دن ہندوستان میں بہت منایا جاتا ہے. لوگ اپنے کاروبار بند کر دیتے ہیں, سیر و تفریح شکار کو جاتے ہیں, پوریاں پکتی ہیں, نہاتے دھوتے خوشیاں مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز غسل صحت فرمایا تھا اور بیرون مدینہ طیبہ سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے. یاد رکھیے سب باتیں بے اصل ہیں, بلکہ ان دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شدت کے ساتھ تھا. یہ باتیں خلاف واقعہ جھوٹی ہیں. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس روز بلائیں آتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں, سب بے ثبوت ہیں. بلکہ حدیث کا یہ ارشاد ہے, لا سفر, سفر کوئی چیز نہیں, ایسی تمام خرافات نان سینس کو رد کرتا ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, معلوم ہوا کہ ماہ سفر المظفر سے متعلق عوام میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں, بلکہ یہ محض وہمی خیالات اور علم دین سے دوری کا نتیجہ ہے. لہذا مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے وہمی خیالات سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر 12 مدنی کاموں میں خوب حصہ لیں, کیونکہ اس مدنی ماحول میں وہم اور بدشگونی سے بچنے اور اس کے علاج کا بھرپور ذہن دیا جاتا ہے. الحمدللہ عزوجل 12 مدنی کاموں میں سے روزانہ کا ایک مدنی کام مدنی درس بھی ہے, جو علم دین سیکھنے سکھانے کا نہایت مؤثر ذریعہ ہے. مدنی درس سے مراد یہ ہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کی چند کتب اور رسائل کے علاوہ آپ کی باقی تمام کتب و رسائل بالخصوص فیضان سنت سے مسجد, چوک, بازار, دکان, دفتر اور گھر وغیرہ میں درس دینے کو تنظیمی اصطلاح میں مدنی درس کہتے ہیں. مدنی درس بہت ہی پیارا مدنی کام ہے کہ اس کی برکت سے مسجد کی حاضری کی بار بار سعادت حاصل ہوتی ہے. مدنی درس کی برکت سے کثیر مطالعے کا بھی موقع ملتا ہے. مدنی درس کی برکت سے مسلمانوں سے ملاقات و سلام کی سنت عام ہوتی ہے. مدنی درس کی برکت سے امیر اہل سنت کے مختلف موضوعات پر مشتمل کتب و رسائل سے علم دین سے مالا مال قیمتی مدنی پھول امت مسلمہ تک پہنچائے جا سکتے ہیں. مدنی درس بے نمازیوں کو نمازی بنانے میں بہت معاون و مددگار ہے. مدنی درس کی برکت سے مسجد کی حاضری سے محروم رہنے والوں تک بھی نیکی کی دعوت پہنچ جاتی ہے. مسجد کے علاوہ چوک, بازار, دکان وغیرہ میں اگر مدنی درس ہوگا تو اس کی برکت سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی وہاں بھی تشہیر اور نیک نامی ہوگی. مدنی درس کی برکت سے امیر اللہ سنت کی مختلف کتب و رسائل کا تعارف عام ہو جائے گا. دعائے اتار, یا رب محمد عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہن روزانہ 2 درس دیں یا سنیں, ان کو اور مجھے بے حساب بخش اور ہمیں ہمارے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پڑوس میں اکٹھا رکھ. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو دے روز 2 درس سے فیضان سنت, میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. منقول ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبیشنا ولی صلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی. بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ. میں بھلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبر کو روشن فرماؤں گا. تاکہ ان کو کسی قسم کی وحشت نہ ہو۔ آئیے مدنی درس کی ایک ایمان افروز حکایت سنیے اور جھومیے۔ چنانچہ ایک اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے قبل اللہ عزوجل کی ناراضی والے کاموں میں زندگی کے دن ایام زیست برباد کر رہے تھے۔ فلمیں ڈرامے دیکھنے اور گانے باجے سننے کے بے حد شوقین تھے۔ اگر کبھی سفر پر جانا ہوتا تو ایسی بس میں بیٹھنا پسند کرتے جس میں فلمیں اور گانے باجے چلتے ہوں۔ ان کی زندگی میں سنتوں کی مدنی بہار یوں نمودار ہوئی کہ ایک دن عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں جانا ہوا۔ نماز کے بعد ایک مبلغ دعوت اسلامی نے بڑے دل نشین انداز میں مدنی درس دینا شروع کیا۔ وہ بھی قریب جا کر بیٹھ گئے اور بغور درس سننے لگے۔ فیضان سنت کے عام فہم الفاظ سن کر وہ اسلامی بھائی اس قدر متاثر ہوئے کہ باقاعدگی سے مدنی درس میں شرکت کرنا ان کا معمول بن گیا۔ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں اسلامی بھائیوں کے ترغیب دلانے پر انہیں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر دیکھنے کا موقع ملا۔ آپ کے علم و حکمت کے مدنی پھول سن کر ان کا ایمان تازہ ہو گیا۔ قبر و حشر کی تیاری کی فکر ذہن میں گردش کرنے لگی، لہذا انہوں نے زندگی کی بقیہ سانسوں کو غنیمت جانتے ہوئے دعوت اسلامی کا سنت و بھرا مشکبار مدنی ماحول اپنا لیا اور امیر اللہ سنت کے عطا کردہ مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ تحت نیکی کی دعوت کی دھومے مچانے میں مشغول ہو گئے۔ یقیناً مقدر کا ہے وہ سکندر جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول، یہاں سنتیں سیکھنے کو ملیں گی، دلائے گا خوف خدا مدنی ماحول۔ اے بیمار سیاں تو آ جا یہاں پر، گناہوں کی دے گا دوا مدنی ماحول۔ گناہگاروں آؤ، سیاہ کاروں آؤ، گناہوں کو دے گا چھڑا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہم ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کا سکھ چین سب کچھ چھین لیتی ہے، اس کی عقل کی صلاحیتوں تو ابیلٹیز کو ضائع کر دیتی ہے۔ جو لوگ وہم کی آفت میں پھنس جاتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کے لیے شخصیات، جگہیں، اوقات، علامتیں، تاریخیں، ایام، راتیں، مہینے، سال کچھ بھی باعث سعادت نہیں، بلکہ وہ اپنے علاوہ ہر چیز کو اپنے حق میں بلا وجہ منحوس خیال کر کے بدشگونی لیتے اور اپنے اوپر مختلف برائیوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ مثلا کبھی اندھے، لنگڑے، ایک آنکھ والے اور معذور لوگوں سے تو کبھی کسی خاص پرندے یا جانور کو دیکھ کر یا اس کی آواز کو سن کر بدشگونی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی کسی وقت یا دن یا مہینے سے بدفعلی لیتے ہیں۔ کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا اور کسی نے طریقہ کار میں نقصان کی نشاندہی کر دی یا اس کام سے رک جانے کو کہا تو اس سے بدشگونی لیتے ہیں کہ اب تم نے ٹانگ اڑا دی ہے تو یہ کام تو نہیں ہو سکے گا۔ کبھی ایمبولنس کی آواز سے تو کبھی فائر بریگیڈ یعنی آگ بجھانے والے کی آواز سن کر، گاڑی جو ہوتی ہے اس کی آواز سے بدشگونی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کبھی اخبارات میں شائع ہونے والے ستاروں کے کھیل سے اپنی زندگی کو غمگین اور رنجیدہ کر لیتے ہیں۔ کبھی مہمان کی رخصتی کے بعد گھر میں جھاڑو دینے کو منحوس خیال کرتے ہیں۔ کبھی جوتا اتارتے وقت جوتے پر جوتا آنے سے بدشگونی لیتے ہیں، سیدھی آنکھ پھڑکے تو یقین کر لیتے ہیں کہ مصیبت آئے گی۔ عید جمعہ کے دن ہو جائے تو اسے حکومت وقت پر بھاری سمجھتے ہیں۔ کبھی بلی کے رونے کو منحوس سمجھتے ہیں تو کبھی رات کے وقت کتے کے رونے کو۔ پہلا گاہک سودا لیے بغیر چلا جائے دکاندار اس سے بدشگونی لیتا ہے۔ نئی نویلی دولن کے گھر آنے پر خاندان کا کوئی شخص فوت ہو جائے یا کسی عورت کی صرف بیٹیاں ہی پیدا ہوں تو اس پر منحوس ہونے کا لیبل لگ جاتا ہے۔ اگر کوئی عورت امید سے ہو تو میت کے قریب نہیں آنے دیتے کہ بچے پر برا اثر پڑے گا۔ جوانی میں بیوہ ہو جانے والی عورت کو منحوس جانتے ہیں۔ خالی کینچی چلانے سے گھر میں لڑائی ہوتی ہے، کسی کا کنگا استعمال کرنے سے دونوں میں جھگڑا ہوتا ہے، خالی برتن یا چمچ آپس میں ٹکرانے سے گھر میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ جب بادلوں میں بجلی کڑک رہی ہو اور سب سے بڑا بچہ باہر نکلے تو بجلی اس پر گر جائے گی۔ بچے کے دانت الٹے نکلیں تو ننہال یعنی ماموں وغیرہ پر بھاری ہوتے ہیں۔ چھوٹا بچہ کسی کی ٹانگ کے نیچے سے گزر جائے تو اس کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ بچہ سویا ہوا ہو اس کے اوپر سے کوئی پھلانگ کر گزر جائے تو بچے کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے. مغرب کے بعد دروازے میں نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ بلائیں گزر رہی ہوتی ہیں. زلزلے کے وقت بھاگتے ہوئے جو زمین پر گر گیا وہ گونگا ہو جائے گا. رات کو آئینہ دیکھنے سے چہرے پر جھریاں پڑتی ہیں, انگلیاں چٹخانے سے نحوست آتی ہے. سورج گرہن کے وقت امید والی عورت چھری سے کوئی چیز نہ کاٹے کہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کا ہاتھ یا پاؤں کٹا ہوا یا چرا ہوا ہوگا. نو مولود نئے پیدا ہونے والے بچے کے کپڑے دھو کر نچوڑے نہیں جاتے کہ اس سے بچے کے جسم میں درد ہوگا. کبھی نمبروں سے بدفالی لیتے ہیں, بالخصوص یورپین کنٹریز میں. اسی لیے ان کی بڑی بڑی عمارتوں میں 13 نمبر والی منزل نہیں ہوتی. 12ویں منزل کے بعد جو منزل آتی ہے اس کو 14ویں منزل قرار دیتے ہیں. اسی طرح ان کے ہسپتالوں میں 13 نمبر والا بستر یا کمرہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس نمبر کو منحوس سمجھتے ہیں. مغرب کے اذان کے وقت تمام لائٹیں روشن کر دینی چاہیے ورنہ بلائیں اترتی ہیں. بیان کردہ بدشگونیوں کے علاوہ بھی مختلف معاشروں, قوموں, برادریوں میں مختلف بدشگونیاں پائی جاتی ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہم میں سے جو بھی اس طرح کی بدشگونیوں کا شکار ہے تو اسے چاہیے کہ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً اس مرض سے جان چھڑائے, کیونکہ بدشگونی کی تباہ کاریاں اس قدر زیادہ ہیں کہ الامان والحفیظ. آئیے عبرت کے لیے بدشگونی کی چند تباہ کاریوں سے متعلق سنتے ہیں. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 126 صفحات پر مشتمل کتاب بدشگونی, اس کے صفحہ نمبر 20 پر ہے کہ بدشگونی کا شکار ہونے والوں کا اللہ عز و جل پر اعتماد اور توکل کمزور ہو جاتا ہے. اللہ عز و جل کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے, تقدیر پر ایمان کمزور ہونے لگتا ہے, شیطانی وسوسوں کا دروازہ کھلتا ہے, بد فالی سے آدمی کے اندر توہم پرستی, بزدلی, ڈر, خوف, پست ہمتی اور تنگ دلی پیدا ہوتی ہے. ناکامی کی بہت سی وجوہات ریزنز ہو سکتی ہیں, مثلا کام کرنے کا طریقہ درست نہیں ہے, غلط وقت اور غلط جگہ پر کام کرنا اور نا تجربہ کاری. لیکن بدشگونی کا عادی شخص اپنی ناکامی کا سبب نحوست کو قرار دینے کی وجہ سے اپنی اصلاح سے محروم ہو جاتا ہے. بدشگونی کی وجہ سے اگر رشتے ناطے توڑے جائیں تو آپس کی ناچاکیاں جنم لیتی ہیں. جو لوگ اپنے اوپر بدفالی کا دروازہ کھول لیتے ہیں انہیں ہر چیز منحوس نظر آنے لگتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, بدشگونی کے متعلق معلومات حاصل کرنے اور اس موذی مرض سے چھٹکارا پانے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 126 صفحات پر مشتمل کتاب بدشگونی کا مطالعہ کیجئے. اس کتاب میں شگون کی قسمیں, اچھے برے شگون کی مثالیں, بدشگونی کی مختلف صورتیں, بدشگونی کے نقصانات, فال کھولنے اور اس کی اجرت کا حکم, استخارہ کرنے کے طریقے, دعائیں اور فائدے, ماہ سفر میں پیش آنے والے چند تاریخی واقعات, کھیتوں کو نظر بد سے بچانے کا نسخہ, منہ مبارک کی برکتیں, بدشگونی اور اچھے شگون میں فرق, سبق آموز حکایات و واقعات اور دیگر کئی مدنی پھولوں کو بیان کیا گیا ہے. لہذا اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ کے بستے سے ہدیۃً طلب فرمائیے, خود بھی اس کا مطالعہ کیجئے اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیے. اللہ عز و جل توفیق دے تو ظہر نصیب زیادہ تعداد میں حاصل فرما کر تقسیم کیجئے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے اس کتاب کو پڑھا جا سکتا ہے, ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے کہ وہم اور بدشگونی اگرچہ بے حد مہلک امراض ہے مگر ایسے امراض نہیں ہیں کہ جو لا علاج ہوں اور جن سے پیچھا چھڑوانا انتہائی دشوار ہو. لہذا مایوس ہو کر شیطان کو موقع دینے کے بجائے اللہ عز و جل کی ذات اور اس کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کے اسباب پر غور کیجئے اور علاج شروع کر دیجئے. آئیے بدشگونی کے اسباب, کازز اور ان کے علاج کے متعلق سنتے ہیں. نمبر 1, بدشگونی کا پہلا سبب, the first cause of jinx, بدشگونی کا پہلا سبب اسلامی عقائد سے لا علمی ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ تقدیر پر ان معنوں میں اعتقاد رکھے کہ ہر بھلائی برائی اللہ نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے، جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ دیا، تو بدشگونی دل میں جگہ نہیں بنا سکے گی، کیونکہ جب بھی انسان کو کوئی نقصان پہنچے گا تو وہ یہ ذہن بنا لے گا کہ یہ میری تقدیر میں لکھا تھا، نہ کہ کسی چیز کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ نمبر دو، بدشگونی کا دوسرا سبب توکل یعنی اللہ تعالی پر بھروسہ کرنے کی کمی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جب بھی کوئی بدشگونی دل میں کھٹکے تو رب عزوجل پر توکل کیجئے، انشاءاللہ عزوجل بدشگونی کا خیال دل سے جاتا رہے گا۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج کے اس دور میں امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال علیہ ستار صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ کی ذات بہت بڑی نعمت ہے۔ جسٹ کنسیڈر دس فیکٹ وٹ وی ہیو ڈسکس ٹوڈے، وی ہیو ڈسکس جنکس، بدشگونی، بیڈ اومنز۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو ہمیں سکھایا سمجھایا، جسٹ تھنک فار اے مومنٹ، وین ہی اسٹارٹڈ مدنی ورک، امیر علیہ سنت نے جب مدنی کام کا آغاز فرمایا ہوگا، جسٹ تھنک فار اے مومنٹ، اس وقت کیا حالت تھی معاشرے کی؟ ہر طرف لادینیت، ہر طرف گناہ، بے حیائی کے کام کس قدر زیادہ تھے، اور آپ نے ایک مشن سٹیٹمنٹ رکھی، آئی ہیو ٹو ریفارم مائی سیلف اینڈ پیپل آف دا انٹائر ورلڈ، میں نے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عزوجل۔ آپ نے مشن سٹیٹمنٹ رکھی اور آپ آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے، آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ ایک مسجد سے امیر اہل سنت نے مدنی کام کا آغاز فرمایا ہوگا، اور آج 200 ملکوں تک دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچ چکا ہے۔ Can you imagine in how many departments Dawat Islami is working actively? Dawat Islami actively kitne shobha jat mein kaam kar rahi hai? More than 100, 100 se zyada shobha jat mein. Aur kai aisi cheeze aap dekhenge jo ki aaj aap ye samajhte honge ki muashra itni tanazzuli ka shikar hota ja raha hai, in cheezon ko riwaj kisne diya hoga, kisne ye bataya hoga? Aaj آپ کو گھر گھر میں، محلے محلے میں، مسجد مسجد میں، تعلیمی ادارے تعلیمی ادارے میں اجتماعات میلاد کی دھوم نظر آتی ہے، بتائیے کس کی وجہ سے ہے؟ آج سنگلاخ چٹانے ہوں، میدان ہوں، صحرا ہوں، ہر ہر جگہ پر ایک نعت گونجتی نظر آتی ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ مجھے بتائیے میلاد سے یہ محبت کس نے آج اس امت کو عطا فرمائی؟ Who has blessed This passion to celebrate ملاد؟ کام شروع ہو گیا الحمدللہ، سارا سال اجتماعات ملاد دعوت اسلامی کے زیر انتظام جاری رہتے ہیں الحمدللہ، لیکن ملاد کے موقع میں تو الحمدللہ عاشقوں کی عید آ جاتی ہے، ہر ہر جگہ پر، وہ ہاسپٹلز ہوں، سکولز ہوں، کالجز ہوں، پولیس سٹیشنز ہوں، دفاتر ہوں، دعوت اسلامی کے زیر انتظام اجتماعات ملاد کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات مجھے بتائیے، سوچیے ایک لمحے کے لیے، رمضان کے جب آخری دن آ رہے ہوتے ہیں، ہم صبح اٹھتے ہیں، دور کسی مسجد سے آواز آ رہی ہوتی ہے، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ کس نے لکھا کلام یہ؟ آج امت کو کس نے بتایا کہ رمضان تو ایسا مہمان ہے جس کے جانے کا غم بھی کیا جاتا ہے؟ ہر ہر جگہ پر آپ کو ایک کلام ملے گا، یہ میرے امیر علیہ سنت کی عطا ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر علیہ سنت نے ہمیں یہ سکھایا ہے، اور آج دعوت اسلامی کا مدنی چینل، ریمبر ون فیکٹ، دا بگیسٹ ٹیچر آن دا پلانٹ از ٹیچر، از چینل، از میڈیا، اس پوری کرہ ارض پر، یہ جو زمین ہے ہماری، اس پہ سب سے بڑا استاد کون ہے؟ یہ چینل میڈیا۔ وٹ ایور از ڈسپلڈ آن ٹی وی از امپرنٹڈ آن مائنڈز آف چلڈرن، اسپیشلی جو کچھ چینل پر آتا ہے بچوں کے ذہنوں پر، بڑوں کے ذہنوں پر بھی امپرنٹ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ چینل آج کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ کبھی خبریں آتی ہیں کہ چھوٹا سا بچہ ہے اسکول میں پڑھتا ہے، چوتھی پانچویں کا بچہ ہے، ساتویں آٹھویں کا بچہ ہے، دنیاوی محبت کا شکار ہو کر اپنی اس محبوبہ کو بھی گولی مار دیتا ہے، اپنے آپ کو بھی گولی مار دیتا ہے. ایک دم سے نہیں ہوا یہ، ایک دم سے نہیں ہوا، اٹ ٹک ٹائم، اس پہ ٹائم لگا ہے، آہستہ آہستہ سلو پوائزننگ ہوتی رہی ہے، دماغ کو چینج ہونے میں وقت لگتا ہے. اور آج مجھے بتائیے، یہ گلی محلے کے چھوٹے چھوٹے بچے، گھروں میں ہمارے بچے، ہمارے چھوٹے بھائی، ان کی زبانوں پہ ایک جملہ ہمیں ملتا ہے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا ان بچوں کو کس سے سکھایا؟ مدنی چینل نے. ایک بچہ آ کے پوچھتا ہے ہمارے گھر کہ یہ جو جھنڈا ہے دعوت اسلامی کا، اس پہ یہ تین رنگ کس کس کے ہیں، یہ تین رنگوں کا کیوں جھنڈا ہے؟ بچہ ہے، انکیوزیٹو مائنڈ ہے، وہ نیا سیکھنا چاہتا ہے، بچے کی یہ جبلت ہوتی ہے. ہم نے اس کو بتایا کہ دیکھو جو یہ رنگ ہے جو زگ زیگ بنا ہوا ہے، یہ در حقیقت اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے مزار شریف کا رنگ ہے. اس رنگ کو دیکھ کے ہمیں وہ عاشق رسول یاد آتے ہیں. اور دوسرا رنگ جو تھوڑا سا جامنی رنگ ہے، بلو ہے، یہ رنگ در حقیقت حضور غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے مزار شریف کا رنگ ہے. اور یہ سبز رنگ، یہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد شریف کا رنگ ہے. یعنی جھنڈے کو ایکسپلور کرو، تمہارے دل کے اندر عشق مصطفیٰ بھی پیدا ہو جائے گا، عشق اولیاء بھی پیدا ہو جائے گا اس کو ایکسپلور کرنے سے. یہ میرے امیر السنت کی شان ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ بھی دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم سفر المظفر کا مبارک مہینہ، اس میں شیخ طریقت امیر السنت دامت برکات ملالیہ کی والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالی علیہا کا وصال ہوا، اسی مناسبت سے ان کا ذکر خیر بھی سنتے ہیں. چنانچہ آپ ایک نیک و پرہیزگار خاتون تھیں، انہوں نے شوہر کی وفات کے باوجود سخت ترین معاشی آزمائشوں میں بھی اپنے بچوں کی اسلامی خطوط پر مدنی تربیت کی، جس کا منہ بولتا ثبوت خود امیر اہل سنت کی ذات بابرکت ہے. امیر اہل سنت نے ایک بار بتایا کہ الحمدللہ عز و جل والدہ محترمہ کا شروع ہی سے فرائض و واجبات پر عمل کرنے اور کروانے کا اس قدر ذہن تھا کہ چھوٹی عمر ہی سے ہم بہن بھائیوں کو نمازوں کی تلقین فرمانے کے ساتھ سختی سے عمل بھی کرواتی، بالخصوص نماز فجر کے لیے ہم سب کو لازمی اٹھاتی. والدہ ماجدہ کی اس طرح تلقین و مدنی تربیت کی برکت سے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میری بچپن میں بھی کبھی نماز فجر چھوٹی ہو. شیخ طریقت امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ والدہ محترمہ کا شب جمعہ، جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات کو میٹھا در باب المدینہ کراچی کے علاقے میں انتقال ہوا. موت کے وقت مجھے بہت یاد کر رہی تھی. ہمشیرہ نے بتایا الحمدللہ عز و جل کلمہ طیبہ اور استغفار پڑھنے کے بعد زبان بند ہوئی، بالخصوص غسل دینے کے بعد چہرہ نہایت روشن ہو گیا تھا. جس حصہ زمین پر روح قبض ہوئی اس سے کئی روز تک خوشبو آتی رہی، اور خصوصاً رات کے جس حصے میں انتقال ہوا تھا اس میں طرح طرح کی خوشبوئیں آتی رہی. سوئم والے دن صبح کے وقت چند گلاب کے پھول لا کر رکھے تھے جو شام تک تقریباً تر و تازہ رہے، جو میں نے اپنے ہاتھ سے والدہ کی قبر پر چڑھائے. یقین جانے ان میں ایسی بھینی بھینی خوشبو تھی کہ میں حیران رہ گیا. کبھی گلاب کے پھولوں میں نے ایسی خوشبو نہیں سونگی، نہ سونگی تھی نہ ابھی تک سونگی ہے، بلکہ گھنٹوں تک وہ خوشبو میرے ہاتھ سے بھی آتی رہی. جبھی میلی نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا. سبحان اللہ عز و جل. واقعی ام عطار کوئی عام خاتون نہ تھی، بلکہ اللہ عز و جل کی مقرب صابرہ و شاکرہ اور باہمت خاتون تھیں کہ جو آزمائش کی گھڑی میں ثابت قدم رہتے ہوئے بھی اپنی اولاد کی سنتوں کے مطابق مدنی تربیت میں مشغول رہیں، جو نمازوں اور سنتوں کی خود بھی پابند تھیں اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتی تھیں. شاید ان کی یہی ادا رب تعالیٰ کو پسند آ گئی، لہذا دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گئیں. بعد وصال چہرہ بھی جگمگا اٹھا، اور جس جگہ وصال ہوا وہ جگہ بھی بھینی بھینی خوشبو سے مشکبار ہو گئی. اگر ہماری اسلامی بہنیں ام عطار رحمت اللہ تعالی علیہا کے کردار کو اپناتے ہوئے نفس و شیطان کی مخالفت کریں، اپنے ظاہر باطن کو زیور شریعت سے آراستہ کریں، فرائض و واجبات کی پابندی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، جس طرح یہ بچوں کے سکول یا ٹیوشن جانے کا ناغہ نہیں ہونے دیتی، اسی طرح اگر نمازوں وغیرہ کے معاملات اور ضروری دینی تعلیمات کے لیے بھی کوشش کریں تو اس کے کثیر فوائد دنیا میں بھی حاصل ہوں گے اور آخرت میں بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. 17 صفر المظفر کو ام عطار رحمت اللہ تعالی علیہا کا یوم منایا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے استائیں بھائیوں, آج ہم نے وہم اور بدشگونی کے حوالے سے جو بیان سننے کی سعادت حاصل کی اس سے ہمیں چند مدنی پھول حاصل ہوئے. نمبر ایک, کسی شخص چیز جگہ مہینہ سال وقت یا تاریخ کو منحوس جاننے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں, اصل نحوست تو گناہوں میں ہے. نمبر دو, بدشگونی لینا شیطانی کام اور اچھا شگون لینا مستحب کام ہے. نمبر نیکسٹ, بدشگونی ایک عالمی بیماری ہے, مختلف ممالک میں رہنے والے لوگ مختلف چیزوں سے بدشگونی لیتے ہیں. بدشگونی انسان کے لیے ہر اعتبار سے بے حد خطرناک ہے. ماہ سفر یا اس کے آخری بدھ کو منحوس جاننا, ستاروں کے اثرات پر یقین رکھنا اور نجومیوں کے پاس جانا خلاف شرع کام ہے, حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. بزرگان دین ستاروں کی تاثیر کے بالکل بھی قائل نہ تھے, لہذا یہ حضرات جس کام کا ارادہ فرما لیتے اسے پایا تکمیل تک پہنچا کر ہی دم لیتے. اللہ عز و جل ام عطار کے طفیل ہمیں وہم اور بدشگونی کی آفت سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا, ہو کرم بحر خاک مدینہ.